night.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الصديقين، سيما لا بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأحلق أعداءه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سورة النساء کی 64ویں آیت. ابتدائی دو دن کی مجالس کا سرنامہ کلام ہے، اور پھر 65ویں آیت 64 کے فوراً بعد وہ آنے والی دو یا تین مجالس کا عنوان رہے گی. 21 محرم سے 30 محرم ہماری مجالس اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے رات پہلے آتی ہے دن بعد میں. شب 21 سے بیان شروع ہوا، انشاءاللہ بشرط توفیق پروردگار 30 محرم تک یہ بیان جو جاری رہے گا، تو یہ 10 دن خاص ایسے کہ جس میں ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، امام کی شہادت کی رات آتی ہے، تو عام طور پہ دنیا بھر میں اس حوالے سے جو مجالس پڑھی جاتی ہیں، کہیں 10 دن عشرہ سجادیہ، کہیں 5 دن خمسہ سجادیہ، اور مجھے بھی حسینیہ زہرا کے اس ممبر کی خدمت کرتے ہوئے 32 سال یا 31 سال ہو رہے ہیں، تو اس میں جب کبھی میں ان تاریخوں میں بیان کرتا ہوں تو میرا عنوان کوئی بھی ہو چوتھے امام کی سیرت کے پس منظر میں ہوتا، اور اس دفعہ تو ہم نے یہ عنوان براہ راست چوتھے امام کے حوالے سے رکھا ہے، مومن علی ابن الحسین کی نگاہ میں. کل ایک غلطی مجھ سے بھی ہوئی، اگرچہ وہ اتنی غلطی نہیں تھی، عذاب قبر کے عنوان کا اعلان کر دیا تھا. اب اس کے بعد جب مومنین کرام کی حالت میں ممبر سے دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ عنوان وہی رہے، موضوع وہی رہے، ذرا الفاظ بدل دیے جائیں، کیونکہ جس نے صحیفہ کاملہ پڑھی، جس نے چوتھے امام کی دعائیں مکارم الاخلاق پڑھی، جس نے چوتھے امام کی دعا ابو حمزہ صومالی پڑھی ہے، اسے پتا کہ اہل بیت کی احادیث میں چوتھے امام کی احادیث میں سب سے زیادہ عذاب قبر کے مرحلے سے ڈرایا گیا. تو اب چاہے ہم براہ راست کے عنوان رکھیں اور چاہے صحیفہ کاملہ اور مختلف احادیث کی کتابوں سے چوتھے امام کا کلام پیش کرے، بات ایک ہی جگہ جائے گی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اس عنوان پر براہ راست گفتگو شروع کروں، سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ کل دعائے توسل کے حوالے سے ایک بات کی گئی تھی، جس میں بنیادی اعتبار سے تو یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ مولا متقیان کا جو ایک فرمان مفاتیح الجنان کے آخر میں، غالباً زمیمہ نمبر 2، مفاتیح تیار ہونے کے بعد، چھپنے کے بعد، شیخ عباس قمی نے کچھ اہم دعائیں بعد میں اس میں ایڈ کی، پھر جب یہ کتاب اور زیادہ مقبول ہو تو مزید کچھ دعائیں زمیمہ نمبر 2، اور پھر یہ زمیمے بڑھتے گئے، تو جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا زمیمہ نمبر 2 جو ایک فرمان ہے میرے مولا کا، اس کی روشنی کل ہم نے ایک بات کی تھی، فرمان یہ ہے کہ مولا نے مسجد کوفہ میں جو عالم اسلام کی اہم ترین مساجد میں سے ایک ہے، اور وہ جو ایک فقہی مسئلہ ہے، اس میں اس مسجد کوفہ کو بریکٹ کیا گیا ہے مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ اور مسجد النبوی یعنی روضہ رسول کے ساتھ، اور وہ فقہی مسئلہ کہ جب کوئی آدمی سفر اختیار کرے تو سفر کے حالت میں روزہ بھی حرام اور نماز بھی قصر، سوائے چار جگہوں کو جہاں مسافر پر روزہ تو حرام رہے گا، وہ تو ان چار جگہوں پہ بھی اجازت نہیں۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث پڑھ کے اس مسئلے کو مکمل کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے گناہگار ہیں کہ اگر مجھے ان کی نماز جنازہ سے پہلے ان کا یہ گناہ معلوم ہو جائے تو میں ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھاؤں۔ اب معلوم ہو جاؤں کا مطلب کیا ہے؟ علم رسالت نہیں، یعنی اگر ظاہری اعتبار سے ایک عام آدمی اگر ہو، اسے جس طرح سے خبر ملتی ہے اس انداز سے میرے پاس کوئی خبر آئے، گناہگار۔ سیرت رسول، پیغمبر کے زمانے میں چوریاں بھی ہوئی، چور کا ہاتھ کٹتا، شرابیں بھی پی گئی، شرابی کے 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، حرام کاری کا گناہ بھی ہوا جسے سنسار کیا جاتا۔ جب کبھی رسول کے پاس ایسا کوئی مجرم آتا ہے، علم رسالت سے رسول کو معلوم ہے کہ یہ شرابی ہے کہ نہیں، یہ چور ہے کہ نہیں، یہ وہ والا گناہ کر چکا ہے یا نہیں، لیکن چونکہ شریعت کے مسائل میں ظاہری اعتبار سے علم رسالت استعمال نہیں ہوتا تو گواہ مانگے جاتے ہیں، گواہ ملے تو سزا ملتی، گواہ نہ ملے تو سزا نہیں ملتی۔ یا رسول اللہ، آپ کو گواہ کی کیا ضرورت؟ گواہ ہم جیسا نادان یا ناواقف یا لا علم وہ آدمی گواہ مانگے تو سمجھ میں آتا، آپ تو علم ما کان و ما یکون کے حامل ہیں، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اس نے وہ سنسار والا گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کہا کہ نہیں، ظاہری اعتبار سے شریعت کا نظام ایک خاص طریقے سے چلتا، علم رسالت علم امامت ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا، سوائے آج کی رات شب جمعہ دعا کے حوالے سے بھی بات کرنے کا حکم ہے، کیونکہ جو دعا ہفتے میں 6 دن قبول نہیں ہوتی وہ آج کی رات قبول ہوتی۔ شب جمعہ موت کو یاد کرنے کا بھی دن ہے، جن قبر کے جن مردوں پر عذاب بھی آ رہا ہے، آج کی رات ان کا عذاب کم ہو سکتا یا دور ہو سکتا، ان کے وارث اگر ان کے لیے کوئی نیکی بھیجے، بلکہ آپ میں سے جن کی ماں انتقال کر چکی، جن کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے، دادا اور دادی، نانا اور نانی، وہ سارے آج انتظار میں بیٹھے ہیں کہ دیکھیں ہمارا یہ زندہ رشتے تھا، ہمارے لیے کوئی نیکی دو منٹ کی تین منٹ کی مختصر، کوئی نیکی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس کا تو کچھ نہیں جائے گا، آدھے منٹ کا آپ نے فاتحہ پڑھا تھا اور کیا گیا؟ مرنے والے کو بہت کچھ مل جائے گا، بلکہ آدھی رات تک تو وہ انتظار کرتے، پھر بھی اگر ہم کس سے مس نہ ہوئے، اپنے کاموں میں لگے رہے، تو آدھی رات کے بعد وہ ہمارے گھروں پہ آتے، ساری رات چیختے اور فریاد کرتے، ماں کی آواز سن کے دوڑنے والا، باپ کی آواز سن کے لپک کے جانے والا، آج آدھی رات سے لے کے فجر تک اس کا باپ اور ماں روتے رہیں، بلاتے رہیں، اور وہ توجہ تک نہ دے گا، ٹی وی دیکھ رہا، ڈرامے میں لگا، دوستوں کے ساتھ گپشپ کر رہا، شاپنگ کے اندر گیا ہوا یا سو رہا ہے۔ یہ تو زمینی ایک بات آ گئی، جو میرا 31 سال سے جو میں حسینیہ زہرا آ رہا ہوں، تو مجمع ہو گیا ہوگا کہ میرا انداز کیا ہے، تو آج کی رات موت کو بھی یاد کرنے کی رات، اور جب یہ چیز ہمیں یاد دلائی گئی، جب یہ چیز ہمیں یاد دلائی گئی کہ تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا دادا ساری رات چیخے گا، پہلے آدھی رات اپنی قبر میں بیٹھ کے انتظار کریں گے، بعد کی آدھی رات تمہارے گھروں پہ آ کے فریاد کریں گے، اور تم ان پہ توجہ نہیں دے رہے، غیروں کو چھوڑو تم، تو جب ایک دن آئے گا تم بھی تو جاؤ گے نا اپنی قبر میں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر بھی یہی گزرے کہ آدھی رات چیختے رہو، نہ تمہارا بیٹا تمہاری بات سنے نہ تمہاری بیٹی، اور کیسے سنیں گے؟ ایک تو ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کے مقابلے میں زیادہ لاپرواہ ہوتی، اور دوسرے تم نے ان کو ٹریننگ یہی دی، شب جمعہ بیٹھ گیا اور ٹی وی پہ ڈرامے دیکھتے رہو، وہ بھی یہی کر رہے ہوں گے، تو جب تم خود دیکھ رہے تھے مثلا یہ والی باتیں، وہی سنے گا جو اس کیٹیگری میں نہیں، لیکن اپنے دوست، اپنے جاننے والے، ان کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، بھائی ہماری ماں دنیا سے گئی ہے، اس کی ماں بھی گئی، ہم نے تو فاتحہ کا ثواب پہنچا دیا، اس نے تو یہ بھی نہ کیا، تو اب اس کو دیکھ کر اپنی قبر کے بارے میں سوچو کہ جب تم جاؤ گے کیوں بھروسہ کرتے ہو اس اولاد پر جو آج زندگی میں والدین سے نہیں پوچھتی ہے مرنے کے بعد کیا پوچھے گی، ایسا انتظام کر کے جاؤ کہ تم کسی کے محتاج ہی نہ رہو، جیسے دنیاوی اعتبار سے عقل مند لوگ یہی کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے چچا بوڑھے تھے، بیمار تھے، بڑھاپے میں جاب نہیں کرتے تھے، ان کے بیٹوں نے توجہ نہ دی، ٹھیک مانگ مانگ کے ان کا گزارا ہوا، لوگوں سے مدد کی اپیل کر کے گزارا ہوا، خاندان میں 8-10 ایسی مثالیں دیکھی، اب وہ اپنی زندگی میں، اب یہ بات ہو رہی ہے دنیا کی، ایسا انتظام کرتے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کوئی انویسٹمنٹ کر دیا، ایسی جگہ پیسہ محفوظ کر دیا کہ جب ہم زندہ لیکن بوڑھے ہوں گے ہمارا کام چلتا رہے، مکان خرید لیا کس کے کرائے سے بڑھاپے میں گزارا ہوگا، یہی موت کے لیے کیوں نہیں کرتا، ایسا انتظام کر جاؤ، اگر تمہارا بیٹا تم پہ توجہ نہ بھی دے تم کہو مجھے تیری ضرورت ہی نہیں ہے، میں ایسا انتظام کر کے جا رہا ہوں کہ تیری مدد کے بغیر بھی قبر میں میرا کام چلتا رہے گا اور بڑے اچھے طریقے سے چلے گا، اسی کا نام اسلام میں ہے صدقہ جاریہ، اور اسی کا پیغام سورہ یاسین کی اس آیت میں، دیکھیے پیغام کو ایک ایسی آیت میں رکھا کہ معلوم ہے مومن ہر چیز بھول سکتا ہے، جہاں اپنے آقا اور مولا کی بات آئے گی وہ نہیں بھولے گا، تو وہ جو آیت سورہ یاسین کی ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے کائنات کی ہر چیز امام مبین کے پاس پہنچا دی، رکھ دی، اسی آیت میں، اس سے ملی ہوئی آیت نہیں، وہی آیت، نحنو نکتبو ما قدمو و آثارہم وکل شئین ایسے نہ ہو فی امام مبین، آدھی آخری آیت علی ابن ابی طالب کے بارے میں ہے، اسی کے ساتھ ملا کر کہ دیکھو ہم تمہارے وہ اعمال کا ثواب بھی لکھتے ہیں جو تم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں کر جاؤ، وہ آثار ہوں اور ان اعمال کا ثواب بھی لکھتے ہیں جو تمہارے مرنے کے بعد ثواب تمہاری قبر میں پہنچاتے رہتے ہیں. تو یہ پیغام بھی دے دیا سورہ درود بھیجے محمد والے. اس درود کا ایک مقصد آپ کو درود کا ثواب پہنچانا تھا, دوسرا مقصد ذرا مجمع کا جائزہ لینا تھا. اب مجھے محسوس ہوا کہ آج کی رات شب جمعہ ہے, شاید مومنین ابھی بھی آ جائیں, گھر کے 15 منٹ تو مجلس شروع ہوئے ہو چکے ہیں, اور پیچھے ایسا محسوس ہو رہا کہ اب اگر مومنین آئیں گے تو ہال میں گنجائش بہت کم رہے گی, جبکہ آگے بہت جگہ خالی ہے. تو آپ حضرات سے مجلس میں پہلی اور آخری مرتبہ یہ گزارش کہ خود ہی آپ فیصلہ کر کے جہاں جہاں جگہ نظر آئے اس جگہ کو فل کر لیجئے, تاکہ بعد میں میرے بیان کا سلسلہ نہ کٹے اور باقی سارے مومنین اس دوران ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں. سورہ یاسین, نحن نکتب ما قدموا وآثارهم, زندگی کے اعمال بھی لکھتے ہیں, بعد والے اعمال بھی لکھتے ہیں. اولاد کو دیکھ رہے ہو نا, بھروسہ ہے اس اولاد پہ کہ مرنے کے بعد تمہیں یاد رکھے جو زندگی میں نہیں پوچھ رہی ہے. یہ موت, موت پہلے پیغام سے ملا ہوا دوسرا پیغام, تمہارے سارے مرحومی آج تمہاری رہائش, گھر, اپارٹمنٹ, ویلا, جہاں بھی تم رہتے ہو وہاں پہ آئیں گے اور آدھی رات سے لے کے فجر تک فریاد کریں گے. تم ایسا انتظام کر جاؤ تمہیں قبر میں جانے کے بعد یہ مسئلہ پیش نہ آئے. دوسرا موضوع, اور آج کی رات شب جمعہ کا تیسرا موضوع, میں اس موضوعات پہ بات کر نہیں رہا ہوں. پہلا جو تھا دعا, کل دعائے توسل, اور دعائے توسل بھی ایک خاص حوالے سے بات کری تھی, وہاں تک پہنچا رہا ہوں. اب تیسرا آج کا موضوع ہے بہت اہم, لیکن فی الحال آج کے مجلس میں وقت نہیں. موضوع آج کی رات کا ہے, آج کے مجلس میں وقت نہیں. تو بات کی ایک مجلس میں اس کی تفصیل آئی, گرچہ بہرحال ایک ایسا عنوان ہے جیسے میں نے موت کے بارے میں کہا شب جمعہ اہمیت زیادہ, لیکن ایسا نہیں ہے کہ باقی 6 دنوں میں نہ مرحوم کو یاد کرنا ہے نہ موت کو. دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کی رات دعا کرنا ہے باقی 6 دنوں میں کچھ نہیں کرنا. اسی طرح یہ تیسرا موضوع آج کی رات خاص یاد کرنے کی رات ہے اپنے زمانے کے امام کو. یہی وجہ ہے شب جمعہ کے خطبے میں بھی میں جہاں بھی مجلس پڑھوں زمانے کے امام کا تذکرہ زیادہ کرتا ہوں. آج کی رات جس کے اختتام پر امام کے ظاہر ہونے کی توقع ہے. ویسے تو اللہ جس طرح سے دعا کے ذریعے تقدیر بدلتا, اللہ جس طرح سے بعض اعمال کے ذریعے موت کو بدلتا, اسی طرح سے اللہ ظہور امام کی تاریخ بھی بدل سکتا. عاشورے کے بدلے 23 رمضان کو آ سکتے ہیں, 23 رمضان کے بدلے آج 21 محرم کو آ سکتے ہیں, جمعے کے بدلے بسر منگل کو آ سکتے ہیں, لیکن المتوقع جو جملہ کل کی زیارت میں آیا, کل جو آپ زیارت پڑھیں گے زمانے کے امام کی, مولا توقع یہ ہے, ایکسپیکٹیشن یہ ہے. اب وہ والنٹیئرز آ گئے ہیں اور وہ شاید یہی کہہ رہے ہوں گے لیکن گردیزی صاحب اب جگہ نظر نہیں آ رہی ہے, میں نے اپنی حد تک کوشش کر لی ہے. خلاصہ یہ کہ آج کی رات زیادہ توقع ہے ظہور امام کی, اور حالات اور علامتیں یہ بتا بھی رہی ہیں کہ زمانہ بہت قریب آ گیا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ شب جمعہ کا یہ بہت اہم موضوع ہے, آج کی رات میں بات نہیں کر پاؤں گا, انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی. کیوں کیوں؟ اب ایک عجیب جملہ سن, غالباً یہاں پہ میں لفظ غالباً استعمال کر رہا ہوں, زمانے کے امام سب سے زیادہ تیاریاں چوتھے امام نے کروائی, غالباً زمانے کے امام نے کی سب سے زیادہ تیاریاں چوتھے امام نے کروائی, اور ہمارا عنوان 21 محرم سے 30 محرم کے عشرے میں ہمیشہ چوتھا امام ہوتا. تو یہ بھی چوتھے امام کی سیرت کا بہت اہم پہلو ہے. مومن سید سجاد کی نگاہ میں پہلی خاصیت یہ کہ سید سجاد نے مومن سے کہا میرے بیٹے کے لیے تیار ہو کے بیٹھو. ایک بات آج ہی آ گئی لیکن تسلسل جو ہے اس کو ملا. تو یہ تین پیغام آج کی رات کے ہیں. دوبا موت اور زمانے کے امام کی تیاری اور دعا کے حوالے سے صحیفہ کاملہ کا نام سب سے پہلے آتا ہے. یعنی چوتھے امام کی سیرت میں دعا سب سے نمایاں. آج کی رات کے سارے موضوعات کا چوتھے امام سے بہت گہرا تعلق ہے. دعا مولا نے دیکھا مسجد کوفہ دعا مانگ رہا اور اللہ کے رسول اعلان کیا کہ اگر تین آدمیوں کے بارے میں مجھے پتا چلے تو میں ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا. پتا کا مطلب ظاہری اعتبار سے. کیوں اب یہ ذرا سا مجمع کی وجہ سے میں نے آپ کو آگے بلایا. پھر کچھ والنٹیئرز کوشش کر رہے ہیں کہ جو مومنین آ رہے ہیں ان کو ایڈجسٹ کرے تو تھوڑا سا میرا بیان بھی سن ہوا. سارا ربط مل رہا. اللہ کے رسول یہ اعلان کر دیا کہ علم رسالت اور علم امامت اس کی مدد سے دنیاوی معاملات میں فیصلے نہیں کیے جاتے ہیں سوائے زمانے کے امام. ان کے بارے میں فیصلہ ہے کہ جب وہ آ جائیں گے اور حکومت قائم کریں گے وہ گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی. ضرورت گواہ کی رسول خدا کو بھی نہیں. تو جانتے ہیں یہ شرابی ہے کہ نہیں. گواہ کی ضرورت باب مدینۃ العلم کو بھی نہیں ہے لیکن نظام ایسا تھا کہ گواہ چاہیے. گواہ کی ضرورت امام کو بھی نہیں ہوگی زمانے کے امام کو اور وہ مانگیں گے بھی نہیں گواہ. اگر کوئی مجرم پکڑ کے لایا گیا تو بغیر گواہ کے امام اس وقت علم امامت سے فیصلہ کریں گے. ایک سوال نہیں میں خود ہی آپ کو موقع دیتا ہوں کہ جو اعتراض آپ کریں گے آپ سے پہلے میں خود ہی وہ اعتراض دوہرا دیتا ہوں. دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا ایک غصے میں آگے کہنے لگے کہ اگر ابھی بھی تم باز نہیں آتے تو تمہارے 34 دانت توڑ دوں گا. تیسرے صاحب کھڑے سے کہنے لگے ٹھیک ہے آپ کا جھگڑا دانت تو 32 ہوتے ہیں 34 کہاں سے ہوتے. کہا مجھے پتا تھا تم ضرور بولو گے تو دو دانت تمہارے میں نے پہلے سے اس میں ملا دیے. تو خیر کچھ باتیں ہم لوگوں کو پتا ہوتی کہ پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ کہا جائے گا کچھ پہلے سے جواب شامل کر دو. میرا جملہ علم امامت کی وجہ سے کسی امام کو گواہ کی ضرورت نہیں مگر دنیاوی ظاہری اعتبار سے گواہ مانگے جاتے ہیں سوائے زمانے کے امام کے. انہیں گواہ کی ضرورت بھی نہیں ہے اور وہ گواہ طلب بھی نہیں کریں گے. کوئی کیس آیا اب سوال یہ کہ امام کے آنے کے بعد تو دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوگا پوری شریعت نافذ ہوگی عدل کے ساتھ تو کیس آئے گا کیوں امام کے پاس؟ کیا امام کے آنے کے بعد بھی کوئی شراب پیے گا کہ شرابی کا کیس ہے؟ کیا امام کے آنے کے بعد بھی کوئی حرام کاری کرے گا کہ وہ کیس ہے؟ کیا امام کے آنے کے بعد بھی کوئی چوری کرے گا کہ کیس ہے؟ چلے یہ والے نہ صحیح اور کون سے. کیا امام کے آنے کے بعد بھی جائیداد کے جھگڑے ہوں گے کہ کیس جائے؟ یہ جملے کا مطلب کیا ہے کہ امام کے آنے کے بعد امام حضرت داؤد کی طرح سے بغیر گواہوں کے علم حقیقی اور اصلی کی مدد سے فیصلے کریں گے. یہ جملہ تو یہ بتا رہا کہ امام کے آنے کے بعد گناہ چل رہے ہیں امام کے آنے کے بعد آپس کے جھگڑے چل رہے ہیں امام کے آنے کے بعد خلاف شریعت کام ہو رہے ہیں. دیکھیے ایک سوال کوئی کر سکتا تھا بات کوئی اور کیا کرے میں نے خود کر دی لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا جواب اپنے موقع پہ آئے گا یعنی اسی عشرے میں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ کبھی موقع ملے اسی عشرے میں آئے گا مگر فی الحال کے لیے ایک ہی جملہ کہہ دوں تو شاید مسئلے کا کچھ حصہ واضح ہو. یہ جب آ گیا روایتوں میں اور آج تو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے اس زمانے کا امام شہید کیا جائے گا اور ایک عورت اسے انہیں شہید کرے گی جس کا نام یا ملیحہ ہے یا سعیدہ اور شام کی رہنے والی ہے اور نیلی آنکھوں والی، تو امام کے آنے کے بعد امام کو اگلے دن شہید نہیں کرے گی، جتنے دن امام کی حکومت قائم رہے گی. بعض علماء کہتے ہیں 7 سال، بعض علماء کہتے ہیں 70 سال. علماء نہیں کہتے، میں نے غلط کہا. حدیثوں میں، کچھ حدیثوں میں ہے 7 سال، کچھ میں ہے 70 سال، اور بعض علماء دونوں حدیثوں کو اس طرح جمع کیا کہ امام کے آنے کے بعد آج کل کا 10 سال اس وقت کا 1 سال بنے گا، کیونکہ یہ بات تو طے شدہ کہ امام کے آنے سے کچھ پہلے سے، کچھ پہلے سے امام کے آنے کے بعد تک کچھ تبدیلیاں تو آئیں گی نظام شمسی اور نظام کائنات میں. جس میں سے ایک بات ہر بچے کو یاد ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، گرچہ آج انٹرنیٹ بھی یہی کہہ رہا کہ ایک ایسا وقت آئے گا، ابھی 2020 کہا گیا شاید اس میں، جب سورج مغرب سے نکلے گا. تاریخوں والی بات تو نان سینس، مگر یہ سورج کا مغرب سے نکلنا یا وہ نشانی جو نومبر میں تو پوری ہوئی، مگر روایت میں نومبر کے حوالے سے نہیں ہے، اسلامی مہینے کے حوالے سے، ایک ہی مہینے میں سورج کو بھی گہن لگے گا، چاند کو بھی گہن لگے گا، لیکن وہ گہن پورے نظام سے ہٹ کے لگے گا. چاند گہن ہمیشہ لگتا ہے چاند رات کو، فل مون، وہ لگے گا مہینے کے شروع میں، اور سورج گہن لگے گا چاند رات کو. اب یہ دو تین چیزیں، میرا یہ موضوع بھی نہیں تھا، آج تو بات بھی زیادہ نہیں کرنا تھی، بات پھیل گئی. لیکن یہ کیوں پھیل؟ یہ بتانے کے لیے کہ امام جب شہید کیے جائیں گے تو فوراً نہیں، یا 7 سال بعد یا 70 سال بعد، اور ہو سکتا ہے 7 اور 70 ایک ہی چیز ہو، ہمارے 70 اس زمانے کے ساتھ ہو، تو 70 سال بعد بھی، 70 سال بعد بھی ایک ملعونہ، ایک ظالمہ امام کو شہید کرے گا. یعنی امام کے آنے کے بعد بھی کچھ ظالم، کچھ قاتل، کچھ گناہگار بہرحال موجود رہیں گے. یہ بہت مختصر میں نے جواب دیا اس اعتراض کا کہ امام گواہ کا مسئلہ پیشی کیوں آیا، امام کے آنے کے بعد تو سارے جھگڑے ختم ہو گئے. نہیں، کچھ جھگڑالو لوگ امام کے آنے کے بعد بھی باز نہیں آئیں گے، لیکن یہ ساری وضاحتیں تھیں اس ایک مسئلے کے لیے کہ اللہ کے رسول نے علم رسالت کو استعمال نہیں کیا اور کہا کہ اگر 3 گناہگار کی مجھے خبر مل جائے تو میں ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھاؤں. وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہے، اور اسی حالت میں اس عورت کا انتقال ہو گیا، اس عورت کی میں نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا. اللہ کا رسول ایسی عورت کے جنازے پہ کھڑے ہو کر یہ دعا کرنے کو تیار نہیں، ان کانت محسنتا فزد فی احسانہا و ان کانت مسیئتا فتجاوز عنہا. جو نماز جنازہ کی ایک دعا ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ اے خدا، اگر یہ مرنے والی نیک ہے تو اس کے اجر میں اضافہ کر، اور اگر یہ گناہ گار ہے تو اس کے گناہ کو معاف کر دے. نہیں، شوہر اگر ناراض، البتہ اگر اس لیے ناراض ہے کہ تم حجاب کیوں کرتی ہو تو بھلے ناراض رہے، جہنم میں جائے گئی. اگر اس لیے ناراض ہے کہ تم اپنے والدین سے کیوں ملتی ہو، جو احترام والدین واجب، اس کی بات نہیں ہو رہی. دوسرا، اگر مجھے خبر ملے کہ کسی کی حیثیت تھی اور پھر بھی اس نے قرضہ ادا نہ کیا اور مر گیا، میں اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا. اور اگر آپ کے ذہن میں جو تیسری بات آ رہی ہے، اگر آپ پاکستان کے ہیں تو وہ غلط ہے. پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی بیٹھا ہو اس مجمع میں تو وہاں تیسری بات آتی ہے اگر کوئی خودکشی کرے، نہیں وہ نہیں، اگر کوئی سفر میں روزہ رکھے اور مجھے پتا چل گیا کہ یہ ایسا گناہگار ہے جو حالت سفر میں روزہ رکھا کرتا تھا، میں اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا. روایت کتنی سٹرونگ ہے، مگر مسجد کوفہ مسافر کو نماز پوری پڑھنے کی اجازت، یہ وہ مسئلہ جس میں مسجد کوفہ بہن بنی خانہ کعبہ کی، جس میں مسجد کوفہ بہن بنی روضہ رسول کی، اور اس مسجد کوفہ جیسی اہم جگہ پر غیبت میں سب سے زیادہ زمانے کے امام کو جہاں دیکھا گیا ہے وہ مسجد کوفہ، سب سے زیادہ. خانہ کعبہ میں سال میں ایک بار حج کے موقع پر، روضہ رسول میں بھی اسی موقع پر، مسجد سہلا میں ہفتے میں ایک دن، لیکن مسجد کوفہ میں بارہا دیکھا گیا ہفتے میں کئی کئی مرتبہ. یہ امام کا ہیڈ کوارٹر. لیکن ایسی افضل مسجد جہاں آدمی جاتا ہی دعا کے لیے، مسجد کوفہ ہی وہ دعا. کہ بعض اوقات مذاق میں لوگ کمپلین کرتے ہیں، مولانا زیارت پہ آپ لائے ہیں اتنی نمازیں پڑھائیں گے.